بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے اور آج کی اس نشست میں ایک نئے پیارے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام الرب، رب رب اللہ تعالیٰ کا ان اللہ تعالیٰ کے ان عظیم ناموں میں سے ہے جن کی طرف سارے کے سارے پیارے نام واپس لوٹتے ہیں. آج کی اس نشست میں سلام اللہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس عظیم نام الرب کا معنی کیا ہے. اس نام کی معنی کے اعتبار سے کتنے قسمیں ہیں، اس لفظ پہ تھوڑا سا تدبر کریں گے. سب سے زیادہ ربوبیت کے معنی کو کس نے سمجھا ہے اور ان کی حالات زندگی کیسے تبدیل ہوئے، وہ کیا تھے اور کیا بن گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کے اس عظیم نام کو نہیں سمجھا، ان لوگوں کے حالات زندگی کیسے بدلی اور وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے، اور آخر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ. اللہ تعالیٰ کا نام الرب قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ بیان ہوا ہے، 500 مرتبہ، اور لفظ الرب کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں وہ اچھی طرح یاد کر لیں. رب کا معنی ہے خالق، رازق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا. کتنے ہو گئے؟ 10. ربوبیت کا معنی جب ہم عام طور پہ لفظ بیان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. تو لفظ الرب کا معنی ان چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور معروف مفسر قرآن جو ہیں وہ فرماتے ہیں عرب کی زبان میں الرب کا معنی جو ہے وہ ان تین بڑے معانی کے اندر ہے. نمبر ایک السید المطاع، عرب کے نزدیک جس کو رب کہتے ہیں تو ان میں یہ تین بڑے معانی پائے جاتے ہیں. نمبر ایک السید المطاع، وہ سربراہ، وہ سردار جس کی فرما برداری کی جائے. نمبر دو المصلح الشیء، جو کسی چیز کو صحیح اور درست بنا دے. اور نمبر تین المالک للشیء، جو کسی چیز کا مالک ہو. تو عربیوں کے نزدیک جب کسی شخص کو یا کسی قوم کے سردار کو رب کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں، وہ شخص جس کی بات سنی جائے، اور اسی بات پہ عمل بھی کیا جائے کیونکہ وہ سردار ہے. اور اس شخص کے اندر یہ بھی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ درست کرنے والا ہے، لوگوں کے مسئلے اور مسائل حل کرنے والوں کو مشکلیں آسان کرنے والا ہے. نمبر تین، وہ اس قوم کی سربراہی کرتا ہے، وہ ان کا مالک بھی ہے. اور علامہ ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، سوری النہایہ فی غریب الحدیث، ان کی تصنیف ہے ابن الاثیر کی، فرماتے الرب یطلق فی اللغۃ علی المالک والسید المدبر. دیکھیں ذرا، رب لغت عربی لغت میں رب کا معنی ہے وہ ذات سبحانہ اللہ جو مالک ہے، جو سربراہ سید ہے، جو سربراہ ہے، سردار ہے، جو تدبیر کرنے والی ہے، جو والمربی والقیم والمنعم، جو تربیت کرنے والا ہے دوسروں کی، جو دوسرے کو قیام کے ذمہ دار ہے، اور جو ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برساتا ہے. آگے فرماتے اور اس کو ذرا غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے. ولا یضاف ولا یطلق غیر مضاف الا علی اللہ تعالی، اور بغیر کسی کی نسبت کے اگر رب کا نام آپ کو ملے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر غیر اللہ کے لفظ استعمال کیا جائے رب کا، اس کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کی نسبت ہونی ضروری ہے. وَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى غَيْرِهِ أُضِيفَ فَيُقَالُ رَبُّ كَذَا، یعنی عربی زبان میں رب جو ہے وہ ان معانی کو شامل ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کو شہایت، یہ سب. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ معانی پائے جاتے ہیں. اب گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، تو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچے کا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے، اس کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے. تو اس لیے عربی زبان میں گھر کے سربراہ کہتے ہیں رب البیت. کیا کہتے ہیں؟ رب البیت، رب المنزل. اور گھر کی عورت، بڑی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ ربۃ البیت، ربۃ المنزل. آپ دیکھتے ہوئے فارم میں اکثر جب فل کرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے عورت کے بارے میں آکوپیشن کیا ہے، تو کیا لکھتے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں ہے؟ ربۃ البیت لکھتے ہیں، ربۃ المنزل، جسے ہاؤس ہولڈ وائف بھی کہتے ہیں. کیونکہ عورت مرد کے بعد گھر کی سربراہ ہے، اس کے پیچھے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو یہاں پر شیخ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. دیکھیے یہ سلف صالحین ہیں، یہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، یہ ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں، انہوں نے آیات قرآنی کو کیسے سمجھا ہے، صحیح حدیث کو کیسے سمجھا ہے، ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. اور رب کے دو معنی ہیں، ایک لغت کے اعتبار سے، ایک شرع کے اعتبار سے. لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے وہ ہے کہ مخلوق میں سے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس قدر ہو کہ دوسرے کو رزق بھی دے، دوسرے کی دیکھ بھال بھی کرے، دوسرے کو مشکل بھی آسان کر دے، تو اسے عربی زبان میں رب کہا جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جو ہے وہ غیر کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سورۃ یوسف میں بار بار یہ لفظ آیا ہے، اور غیر اللہ کے لیے آیا ہے. جب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کے لیے دعوت دی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہ ربی احسن مثوائے، میں تو یہ نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا خاوند میرا رب ہے، اس نے میری اچھی دیکھ بھال کی ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے. تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا رب ہے، کیا مطلب ہے رب کا؟ یعنی اللہ ہے، نعوذ باللہ. اور عزیز میں سے تو کافر تھا، جانتے ہیں آپ لوگ، تو کسی کافر کو اللہ کے پیارے نبی رب نہیں بنا سکتا. تو یہاں پر لفظ رب جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے ہے کہ اسی نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے پوسا ہے، اس کے گھر میں نے پرورش حاصل کی ہے، اسی میری دیکھ بھال کی ہے. تو اس معنی سے اسے رب کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور قرآن یہ عرب کی زبان میں ہی نازل ہوا ہے، عربیوں کی کتاب ہے، عربیوں کی زبان ہے. تو عربی جانتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی اللہ نہیں ہے، اس لفظ کا معنی ہے عزیز مصر. دوسرا معنی جو رب کا ہے وہ ہے شرعی معنی. وہ یہی معنی ہے کہ خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کچھ آئے تروا، لیکن یہ بغیر کسی قید کے مطلق ہے. مطلق اور مقید کیا فرق ہے یہ جاننے سے. مقید کا مطلب ہے ایک قید لگی ہے، یعنی میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس مریض آتا مشکل میں، اس کو گردے کا درد ہے، میں اسے انجیکشن لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے شفا ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے میں نے اس مریض کی یہ مشکل آسان کر دی ہے، میں اس اعتبار سے اس قید کے ساتھ مشکل کشا ہوں، اس قید کے ساتھ کہ اس کی بیماری جاتی رہی اللہ کے فضل و کرم سے. السلام رحمتہ اللہ. تو یہ جو مشکل کشائی ہے یہ مطلق نہیں ہے. مطلق کا مطلب ہے ہر وقت، ہر آن میں، ہر کسی کی، ہر وقت میں، بیک وقت سب کی سنے اور سب کی مشکل آسان کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بس. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا. میں نے مشکل تو اس کی آسان کر دی ہے، لیکن میں خود مشکل میں ہو جاتا ہوں، مجھے پریشانیاں ہوتی ہیں، میں خود بھی بیمار ہوتا ہوں، کئی مجھے دنیا میں کئی مرتبہ مجھے ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں کیسے مشکل کشا ہوں کہ میں اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتا اور آسان نہیں کر سکتا. تو یہ مشکل کشائی جو ہے مقید بھی اور مطلق بھی ہے، اور ان کے آپس میں فرق جانا بہت ضروری ہے. کسی کی حاجت ہے، اب بس فقیر آتا ہے، بھئی میں محتاج ہوں، میں نے گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بجلی کٹی ہوئی ہے، آپ جیب سے 100 ریال نکال اس کو دے دیتے ہیں، اس کے تھوڑے سے مدد ہو جاتی ہے، اس کو بجلی کا بل پے ہو جاتا ہے، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ہے. لیکن کیا آپ پوری کائنات کی حاجت پورے کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. ایک ہی ذات ہے جو پوری کائنات کی حاجت روائی کرتی ہے اور مشکل کشائی کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. پہلے میں نے کہا تو ہم بھی انکار نہیں کرتے کہ جو مقید ہے، قید لگی ہے. قید جانتے ہیں، ہتکڑی کو قید کہتے ہیں نا. قیدی کون ہوتا ہے؟ جسے ہتکڑی لگی ہو. تو اگر لفظ مشکل کشا کے ساتھ قید لگی ہو، ہتکڑی لگی ہو، یعنی کسی خاص معاملے میں، تو یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ قید ہٹا دیں اور پوری مخلوق کے لیے حاجت رہا مشکل کشا ہے، یہ شرک اکبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ربوبیت کا کسی اور کو دینا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس معنی میں جو فرق و اختلاف ہے، جان لیا کہ نہیں؟ اس کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اسی معنی میں خلط ملط کر کے بعض لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے، اور تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے تاریخ کی، کہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ لیا گیا ہے. لغت کے اعتبار سے نہیں، بغیر کسی قید کے. جو حق اللہ تعالیٰ کا تھا وہی حق کسی مخلوق کو دے دیا ہے. اور یہ ثبوت ہے میرے ہاتھ میں، یہ کتاب، اس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفی بدافع البلاء. اس کے مؤلف ہیں اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی. اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مشکل کشا جو حاجت روا ہیں، ہر وقت ہر آن میں ہر مخلوق کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور حاجت روائی کرتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھے اسی کے لیے بلندی ہے. یہ اس کتاب کا معنی ہے، سلامتی اور بلندی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ معنی یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشکل کشا حاجت روا ہیں. اور پھر اس میں 350 دلیل بیان کی گئی ہے، 50 آیتیں اور 300 حدیث ہے کہ یہ مفہوم صحیح ہے. میں سے چند آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ دیکھیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے اور کس طریقے سے یہ باطل ہے. نمبر ایک، جو یہاں پر میں مثالیں دوں گا آپ کو. نمبر ایک، لغو معنی اور شرع معنی میں فرق نہیں جانا، جو میں فرق ابھی بیان کیا ہے نا میں نے، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا الحمدللہ، لیکن فاضل بریلوی کو سمجھ نہ آ سکی. لغت کا معنی جو ہے اور شرع کے معنی کو آپ نے خلط ملط کر دیا، پہلی بات. دوسری بات، جو آیتیں جن کا ذکر کیا گیا صریح نہیں ہے، یعنی واضح دلالت نہیں ہے کہ یہی معنی ہے. نمبر تین، جو احادیث جن کا سہارا لیا گیا ہے یا تو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، یا صریح نہیں ہے، یعنی یہ معنی اس میں ہرگز ہے ہی نہیں. میں چند مثالیں بیان کروں گا آپ کو. اس میں سے دیکھیں، مثال کے طور پہ اب انہوں نے 50 آیت کو جمع کیا ہے, ان میں سے جو دلائل دیکھیں ذرا غور کریں آپ. فرماتے ہیں دلیل نمبر 13, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثوائے, عزیز مصر میرا رب ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا. آیت نمبر 14, یہ دلیل 14ویں دلیل, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, اے زندان کے ساتھیو تم میں ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. کیا رب بھی شراب پیتا ہے؟ یہ وہ رب ہے جو لغت کے اعتبار سے ہے, یعنی جو تمہارا مالک ہے, جو تمہارا آقا ہے, وہ شرابی شراب پیتا ہے اور تم میں سے ایک اس کا ساقی بن جائے گا. لیکن کیا اسے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے, وہ اعلی حضرت ہے, کیا وہ اس مقید رب کے مفہوم کو مطلق حاجت روا مشکل کشا کسی کے لیے یہ معنی نکال سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر 15, یہ سب سورۃ یوسف میں سے لیا گیا. وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک, اور یوسف نے کہا اس سے جسے ان دونوں میں چھٹکارا پاتا سمجھا کہ اپنے رب کے پاس میرا چرچا کیجیے. نمبر 16, فانساہ شیطان ذکر ربہ, تو اسے بھلا دیا شیطان نے اپنے رب بادشاہ مصر کے آگے یوسف کا ذکر کرنا. آخر تک. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا آیت نمبر 30, ابھی دلیل نمبر 30 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں ترجمہ دیکھیں, جب ترکہ بانٹتے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین آئیں تو انہیں ان میں سے رزق دو اور ان سے اچھی بات کہو. ان آیات میں بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم رزق دو. جب کوئی فقیر آتا ہے اس کو کچھ دیتے ہیں تو رزق دیا اس نے آپ کو, آپ نے اس کو رزق دے دیا, لیکن کیا یہ وہی رزق معنی ہے جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتا ہے؟ دیکھ خلط مت دیکھیں. آیت نمبر 31, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, جب وہی بھیجی تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میرے ساتھ ہوں تم ثابت قدمی دو ایمان والوں کو ثابت قدمی دو. کون؟ فرشتے دے, یعنی فرشتے ثابت قدمی دے سکتے ہیں. اچھا اگلی آیت, آیت نمبر 32, فالمدبرات امرا, قسم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیا ان کی تدبیر سے ہے. تو فرشتے بھی تدبیر کرتے ہیں اور ہم بھی رزق دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے عزیز مصر بھی رب ہے. یہ جو اور احادیث بھی اگر میں بتاؤں گا آپ کو, اس میں سے بعض تورات کی آیت بھی بطور غریب بعض آیت تورات سے بھی لی گئی ہیں. کیا تورات بھی ہمارے لیے اب دین بن چکا ہے؟ دیکھیں تورات اللہ کے کلام ہے, ہمیں شک نہیں ہے, لیکن جو تورات آج موجود ہے اس میں تحریف کی جا چکی ہے, اس کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے. اس لیے تورات کو بغیر دل ہم پیش نہیں کر سکتے کسی ایگزام میں, وہ خاص طور پہ ایسے معاملے میں جس میں شرک اور توحید کا معاملہ ہو تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے. آگے اس باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے عوام الناس کے سامنے وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور نبی اور ولی اور فرشتہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رازق ہے اور یہ عطائی طور پر خالق ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے اور یہ عطائی طور پر مشکل کشا ہے. دیکھیے ذاتی اور عطائی کا جو ایک شبہ ہے اور غلط فہمی ہے, یہ جاہل لوگ تو چلے گا جاہلوں کے اوپر, کیونکہ وہ جاہل ہے بےچارے. آپ جو بھی دیں گے, آپ زہر بھی دیں گے حلوے کے اندر ملا کے وہ کھا لیں گے بےچارے, ان کو کیا ہے. لیکن جو پرکھ رکھتے ہیں زہر کی ان کو اپنی کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اپنے سب سے پیارے اور قریبی مخلوق کو, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ عطا فرمایا ہے ذرا غور کیجئے. دو طریقے سے, یا تو اس کا نام ذکر کیا جو کچھ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا, اس کی کوئی دلیل ہے؟ ها إنا أعطيناك الكوثر. بغیر دلیل کے ہم کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا فرمایا اپنے کسی بندے کو. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اللہ تعالیٰ مجھے پانچ چیزیں دی جو پچھلے انبیاء کو نہیں دی، کہ مٹی کو میرے لیے طہور بنا دیا گیا، زمین کو میرا طہور جہاں پر میں نماز پڑھنا چاہوں پڑھ سکتا ہوں، غنیمت میرے لیے حلال کر دے گی آخر تک. تو اعطیت خمسا، مجھے عطا فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کی دلیل ہے. ٹھیک. دوسری قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ بغیر عطا کے لفظ سے ہے. اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے، بہت ساری چیزیں. تو ان کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں عطا فرمائے، وہ تو ہمیں آیا سے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، یہ تو واضح دلیل ہے. یعنی عطا کے لفظ کے علاوہ یہ بھی دلیل ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، دلیل یا ایوہ النبی، واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجال ولكن رسول وخاتم النبيين ولكن رسول الله تعالى ولكن رسوله ما محمد الا رسول. یہاں پر عطا کے لفظ کے علاوہ رسالت کا، رسالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے. اچھا پھر جو دوسری بات یہ ہے کہ نبی نبوت کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا نہ فرمائے. تو پھر کیا نبی مشکل کچھ ایک مالک ہو سکتا ہے کبھی؟ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جو مشکل کشائی روی و عطا فرمائی ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا یہ وفات سے پہلے وفات کے بعد؟ ہمیں پتہ تو چلے نا ہمیں، اگر وفات سے پہلے ہے تو ہمیں کہیں ملا نہیں، اگر وفات کے بعد اس کو فائدہ کیا ہے؟ اپنے سب سے پیاروں کے لیے تو مشکل کشا نہ رہے. اپنے سب سے جو پیارے تھے، کون ہے سب سے پیارے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پھر ان کا والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر باقی صحابہ جو ہیں. سید عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک پریشان تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرماتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے صحابہ سرکار سے کیوں لیے؟ اپنی سب سے پیاری بیوی سے دور کیوں رہے؟ کیا نعوذ باللہ ایک ڈرامہ تھا؟ نعوذ باللہ، دیکھیں گستاخی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. پیارے کرو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا، وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے علم نہیں عطا فرمایا. کب پتہ چلا؟ جب سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی سید عائشہ کی براءت کے لیے کہ وہ بری ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دم توڑ رہا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے اور زندگی موت کے مالک ہوتے تو اپنے بیٹے کو زندگی نہ دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ان العین لتدمع وان القلب ليخشع وان على فراقك ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرحلہ ہو، ایسی کوئی حالت ہو جہاں پر کوئی مر رہا ہو، آپ کا پیارا جدا ہو رہا ہو دنیا سے، تو یوں کہنا چاہیے. یوں نہیں کہنا چاہیے کہ کسی پیر کے پاس لے جائیں اور کہیں میرے بچے کو زندہ کر دے. زندگی موت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. رحم چاہے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے. تو پھر یہ جو آپ عطائی کی بات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو نہ تھی، کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ یہ جتنی بھی دلائل ہیں یہ لغت کے اعتبار سے ہیں، یہ شرع کے اعتبار سے مطلق نہیں ہے. تو آپ حقائق خلط مت نہ کریں. آپ ایک دفعہ ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کشائی عطا فرمائی، اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی پوری کائنات کی مشکل آسان کر دیتے، تب تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ. جنگ احد میں کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا شہید کر دیے جاتے ہیں، اور صرف شہید ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ ان کی بحرمتی بھی کی جاتی ہے، گستاخی کی جاتی ہے، ان کا ناک کاٹ دیا جاتا ہے، کان کاٹ دیے جاتے ہیں، زبان کاٹ دی جاتی ہے، ان کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، پیٹ چاک کر دیا جاتا ہے، جگر اور گردے نکال دیے جاتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں گیا اور روتے رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا ایک مہینہ ان کافروں بد دعا کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مشکل کشائی تب کہاں گئی تھی؟ اپنے پیاروں کے لیے مشکل کشائی کہاں تھی؟ وہ پھر مشکل کشائی ہے تو پھر کئی صدیوں کے بعد بعض صوفیوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے اللہ نبی کے ساتھ مشکل کشا ہے. کوئی خواب میں دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پھر صبح اٹھتے اس کی مشکل آسان ہوتی ہے. کسی کو الہام ہوتا ہے، اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. کسی کے پاس آپ صرف خود چل کے آتے ہیں، مشکل آسان ہو جاتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. جنگ صفین میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی، جنگ جمل میں صحابہ کرام کے آپس میں جنگ ہوئی. وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر، دیکھیں پاکستان تو انڈیا تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے، خود آتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں. مدینہ میں سیدہ عائشہ سب سے پیاری بیوی گھر سے نکلتے جنگ جمل کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہ روکا، خواب میں بھی نہیں آئی. اگر خواب میں آتے تو مجھے میرا ایمان ہے سیدہ عائشہ بیٹھ جاتی، کبھی نکلتی نہیں. لیکن جب ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا یا کوئی ایسی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، سب سمجھتے ہم حق پہ ہیں اور سب مجتہد تھے، وہ واقعی سب حق میں تھے. اس لیے ہم دعا میں کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ سب پر راضی ہو، کیونکہ سارے علماء تھے، سارے مجتہدین تھے. اور مجتہد اگر غلطی کرتا ہے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے، اور اگر وہ حق کو پاتے تو دگنا اجر اسے ملتا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی خواب میں آ جاتے تو صحابہ کرام آپ یہ خانہ جنگی نہ ہوتی آپس میں، کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. تو ذرا غور کریں میرے بھائی، ذرا اپنے ضمیر سے پوچھیں یہ سوال، اگر واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت روا ہوتے تو پھر اپنے پیاروں کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نہیں تھا تو اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی جن سے وہ خود تو فائدہ نہ اٹھا سکے، اور بعد میں آنے والے کئی صدیوں میں صوفی نے فائدہ اٹھایا. یہ کتنی غلط بات ہے. ارحم الراحمین احکم الحاکمین، کیا یہ تفرقہ رکھیں گے کہ جو سب سے پیارے تھے جن کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کے راستے کو اپنائیں، سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا بغیر بے یار و مددگار کے، اور بعد میں آنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب کچھ مشکل کچھ ایک دروازے کھول دیے سب کے لیے. تو ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ حقائق کو خلط ملط کرنا ہے. ذات اور عطائے کہ کبھی انشاءاللہ میں مفصل جواب دوں گا، پہلے بھی دے چکا ہوں میں، تو یہ وقت نہیں ہے، درس سے واپس آتے ہیں. لیکن یہ میں نے مناسب سمجھا، وہ درس مناسبت بھی ہے کہ یہ جو معنی ہے لغت کا اور شرع کا، اس کو آپس میں خلط ملط نہ کریں. لغت کے اعتبار سے عربی زبان میں رب والد کو بھی کہتے ہیں، رب سردار کو بھی کہتے ہیں، رب قوم کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے سربراہ کو بھی کہتے ہیں، گھر کے مالکین کو بھی کہتے ہیں، سب کو رب کہا جاتا ہے. لیکن یہ عید لگی ہے، ایک خاص قسم کے رب ہیں، یہ عام نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، پورے کائنات کے لیے نہیں ہے. اور جو معنی یہ لوگ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، وہ یہ معنی نہیں لیتے کہ کوئی فقیر آئے اس کی مشکل آسان کر دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ معنی لیتے ہیں، ذرا غور کریں، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سوال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، ہر زبان سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے، تو اس معنی میں اس معنی فرق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے سوال ہے میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر آتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیسہ دے کے مشکل آسان کر دیتے ہیں، یہ مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ مشکل کشائی ہے نا، مشکل کو آسان کرنا ہے کہ نہیں؟ ہاں. لیکن دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے رزق عطا فرما، مجھے روٹی عطا فرمائیے، یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا عطا فرمائیے. وہ براہ راست مانگتے ہیں، اور کہاں بیٹھا ہے؟ جہاں جدہ میں بیٹھا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہے، اور اس طریقے سے دعا مانگی جا رہی ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے جو یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں سنتے پھر دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں، زبان بھی سمجھ رہے ہیں. ایک چین میں چائنیز زبان میں پکار رہا ہے، ایک سعودی عرب میں جدہ میں عربی زبان میں، اور ایک انڈیا میں اردو زبان میں، اور ایک ایران میں فارسی زبان میں، اور ایک پشاور میں پشتو زبان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتا ہے، اور ہر وقت سنتا ہے، اور ایک وقت میں سنتا ہے، اور سب کی پوری بھی کرتا ہے. مجھے بتائیں میرے بھائی، اللہ کے لیے وہ کون سی ذات ہے پورے کائنات میں جس کا یہ حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. آئیے دیکھتے ہیں رب کا معنی جو ہے، یہ لوگ کیسے غافل اس معنی سے ہوئے، واللہ مجھے دکھ ہوتا ہے. دیکھیں رب کا معنی تو دیکھیں ذرا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب وہ ہے جو قادر ہے، خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، محسن ہے، احسان کرنے والا، منعم ہے، نعمت دینے والا، الجواد ہے، المعطی، المانع، الضار، النافع، المقدم، المؤخر، الذي يضل من يشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، بعدله، اللہ تعالیٰ کسی گمراہ ایسے نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے پھر انصاف کرتے ہوئے کہ اس کے لیے گمراہی ہی اس کے ساتھ انصاف ہے. ويهدي من يشاء، جسے چاہے ہدایت دے دے، بفضله، ہم ہدایت کے لائق نہیں، یاد رکھیں اللہ کے محض فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دی ہے. تو یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، جہاں پر یضل من یشاء تو بریکٹ میں کیا ہے، بعدله، جہاں پر یہدی من یشاء بریکٹ میں کیا ہے، بفضله. تو انسان اس پوری کائنات میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے عدل اور فضل کے بیچ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عدل کرنا چاہے تو ہم میں سے کوئی ہدایت یافتہ نہ ہو، ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال کیا ہیں، پانچ وقت نماز پڑھ کے کوئی بڑا تیر مار لیا، 23 گھنٹے ہمیں اللہ نے دیے ہیں دنیا کے لیے، ایک گھنٹہ نماز کے لیے، تو کون سا تیر مارا ہے، کون سا احسان کیا ہے، اور اس نماز میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کس کے دل کو سکون ملتا ہے، نماز کس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق کے لیے، سبحان اللہ. تو یضل من یشاء ویہدی من یشاء ویسعد من یشاء، کسے یسعد من یشاء، جسے چاہے خوشی عطا فرمائے، بفضل ہی، ویشقی من یشاء ویشاء، یہاں پر بعدل ہی، جو شقاوت میں ہے ان کے ساتھ انصاف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اچھا آگے، ویعز من یشاء ویذل من یشاء، یہ کون سا معنی بیان کر رہا ہوں میں، ربوبیت کا معنی، اس ذات کو رب کہتے ہیں. میں پھر سے کہوں، ذرا غور کریں، ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء الى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منا ما يستحق من الاسماء الحسنى. یہ بداع الفوائد میں شیخ صاحب نے ان معانی کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالی کی ساری کے ساری کائنات محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالی سے سارے سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی عزت و ذلت کا مالک ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات پہ اپنا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے ہیں کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر زبان جانتا ہے، اور بیک وقت سب کی پوری کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، ہر وقت میں دیکھتا ہے، اندھیر اور اجالے سب میں دیکھتا ہے، اندھیر اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو ایک چھوٹی سی کالی چونٹی کو رات کے اندھیرے میں اس کالی چٹان کے اندر بھی دیکھتا ہے کہ اس کی حاجت کیا اس کی پوری کروں میں، کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی اکیلا تدبیر کرتا ہے کیونکہ وہ رب ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی بقا اور فنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیونکہ وہ رب ہے. پوری کائنات کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ وہ رب ہے. اور حساب صرف ایک ہی ذات لے گی، رب جل سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ وہ رب ہے. یہ معانی ربوبیت کے ہیں. اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان اللہ، سبح، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پاکی بیان کرو، کس کی؟ اپنے رب کی جو بلند ہے، الاعلى، جو سب سے بلند ہے. تسبیح کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر شریک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی ذات بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ سب سے بلند اور اونچا ہے، اوپر ہے. کیوں؟ اللہ ذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور بنایا ہے، ہموار کیا ہے. ایسے نہیں پیدا کیا. انسان کی آنکھ جو ہے وہ اسی جگہ پر جہاں پر ہونی چاہیے. اپنی آنکھیں دیکھیں ذرا، کسی کے اوپر نیچے آنکھ ہے؟ ایک انچ کا کوئی، ایک انچ دور کی بات ہے، ایک ملی میٹر کا فرق ہے. دیکھ لیں آپ، یہ دو آنکھیں ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ خلق فسوا، ایسے نہیں کہ آنکھ نے پیدا کرنا ہے جہاں پر لگنی لگ جائے. پیٹ میں کسی کی آنکھ ہے، کسی کی آنکھ کان میں ہے، کسی کی آنکھ ناک کی جگہ ہے، کسی کی آنکھ کمر میں. اگر یہ حال ہوتی، اگر یہ حالت ہوتی ہماری، تمہارا کیا حال ہوتا؟ اس وقت کوئی بیچارہ ایسے دیکھ رہا ہوتا، کوئی الٹا ہو رہا ہوتا، کوئی پتہ نہیں کیسے کر رہا ہوتا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الگ رحم و کرم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے. واللہ ہمارے اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے. اللہ نے جیسے چاہ ویسے پیدا کیا، لیکن خلق فسوا، بہترین طریقے سے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے، یہ ریکارڈ، یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کتاب بنائی ہے انسان نے. دیکھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، لیکن فی احسن تقویم صرف ایک ذات پیدا کر سکتی ہے، اور وہ ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. والذی قدر فہدا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بھائی ٹھیک ہے، اب تمہیں پیدا کیا ہے، جو کچھ کرنا چاہے کرو. نہیں نہیں، جانور ایسے ہی ہیں. اچھا، جانور کو پیدا بھی کیا ہے. اچھا، ایک پاگل دیکھیں، پاگل بغیر عقل کے، جو بغیر عقل کے ہوتا ہے، اس کی زندگی دیکھیں اور جانور کی زندگی دیکھیں، دونوں ایک جیسی ہیں. کیا خیال ہے؟ پاگل پاگل اور جانور ایک جیسی زندگی ہیں. پاگل وہ جس کی عقل کام نہیں کرتی، جانور وہ ہے عقل نہیں، عقل اس کی. ارے جانور کی عقل نہیں ہے؟ عقل ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہو گیا مفتیوں کا آپس میں. میں مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں. پاگل کو باندھ کر رکھتے ہیں، جانور کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ پاگل اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، پہاڑی کی چٹان پہ کبھی دیکھیں آپ نے، یہ بکرے ہوتے ہیں بڑے سینگوں والے، یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ گرتے کیوں نہیں نیچے؟ ہاں جی، عقل تو نہیں ہے اس کی، ہے؟ اچھا، اس کی اتنی عقل ہے کہ وہ، اسے پتا ہے میں ادھر یہاں سے اگر پھسل پڑوں گا نا تو پھر بچوں گا نہیں، پھر آگے موت ہے. کہاں سے بج رہا ہے؟ اچھا، ٹائم ختم ہو گیا. اس کو پتا ہے کہ وہ چٹان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کودتا بھی ہے، اور دیکھ کے کودتا کہاں پہ کودنا ہے. وہ قریب کودتا ہے، وہاں دور نہیں کودتا جا کے، کہ وہاں پر موت ہے، یہاں پر زندگی ہے، اسے پتا ہے. لیکن پاگل انسان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں، کیا کرے گا؟ وہ یہاں کودے گا، وہاں کودے گا. اس کے لیے دونوں برابر ہے، اس کے لیے دونوں برابر ہے. اس لیے قدر فہدا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا ہے اور ہدایت دے دی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. اب بکرا گھاس کھائے گا، گوشت نہیں کھا سکتا. وہ شیر گوشت کھائے گا، گھاس نہیں کھا سکتا. کس اسکول میں پڑھیں بکرا اور شیر؟ کس یونیورسٹی میں پڑھیں؟ کہاں پہ پڑھیں؟ قدر فہد، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. پیدا جو کیا ہے نا، کہ تمہاری بقا اسی چیز کے اندر ہے، تم نے ایسے رہنا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیں، جانتے کتنا سفر کرتی ہے ایک وقت میں؟ پھولوں کا رس چوستے 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 کتنا سفر کرتی ہوگی؟ ایک سو میل تک وہ جاتی ہے ایک مکھی. اچھا، جب واپس آتی ہے گھر کا راستہ نہیں بھولتی. یاد رکھیں، وہ کسی اور گھر میں نہیں جاتی، وہ نہ اس کو اجازت ہے. وہ اپنے گھر میں جاتی ہے، ان کے گھر ایک جیسے ہیں. ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ نیم پلیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ فلان کی، یہ فلان کی ہے. نہیں نہیں، آپس میں ہے کوئی نیم پلیٹ؟ کوئی نیم پلیٹ نہیں ہے. کوئی نمبر گھر کا ہے؟ کوئی نمبر نہیں ہے. کوئی محلہ نمبر، کوئی نام، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں سبحان اللہ، دیکھیں بعض انسان بھی عاجز ہو جاتا ہے. میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں ایک جیسے، اور بغیر نمبر کے، بغیر کسی چیز کے، آپ وہ گھر ڈھونڈ کے دکھائیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور وہ سو میل سفر کر کے سیدھا اپنی جگہ پہ جاتی ہے، اپنے گھر میں جاتی ہے. الذی خلق فسوا، والذی قدر فہدا، وقت ختم ہو گیا ہے. آگے اس ایک معنی رہتا ہے, میں آگے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا, کیونکہ یہ عظیم نام ہے, اس نام کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن جو اہم بات ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. اگلے درس میں بیان کروں گا کہ اس نام کے مفہوم کو, رب کے مفہوم سب سے زیادہ کس نے جانا ہے پوری کائنات میں, کون ہے اور ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی ہے, اور جنہوں نے اس مفہوم کو نہیں جانا وہ کیسے رہے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.